सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
हफ्त रोजा अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नजीर सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। उर्दू अदब में फरवरी के महीने की सबसे बड़ी शनाख्त मिर्जा गालिब हैं। 15 फरवरी 1869 में गालिब का इंतकाल हुआ था और यूं उर्दू शायरी का वो रोशन बाब अपनी तकमील को पहुंचा जो सदियों तक दरख्शां रहेगा और जिसकी ताबनाकी हर आने वाले दौर में दो चंद होती जाएगी। हमारा आज का प्रोग्राम इसी अजीम शख्सियत के लिए मखसूस है कि साल में कम अज कम एक रोज हम उस शायर को बिलखसूस याद करें जिसकी शायरी और तख्लीकी जौहर की परतें हर जमाने में नए अंदाज से वाह होती हैं। मिर्जा असदुल्ला गालिब 1797 में आगरे में पैदा हुए और 15 फरवरी 1869 में इनका इंतकाल हुआ। इनकी शायरी से आशनाई को 150 साल बीत चुके हैं मगर जमाने की दस्तबुर्द इसको मजीद सैकल करती जा रही है। कम उम्री से शायरी शुरू की, इसी को जरिए माश बनाना चाहा, मगर 19वीं सदी के जवाल पजीर हिंदुस्तान में कदरदां कहां नसीब, सो मुफलिसी तंग दस्ती और मफलूकुल हाली में जिंदगी गुजार दी। ज़ईफ़ी में कवा मुजमहिल हो गए और मुआशी मजबूरियों ने इस अजीम शायर को शिकस्ता कर दिया मगर तहरीर की शगुफ्तगी बरकरार रही, न सिर्फ शायरी में बल्कि नस में भी। खतूत नवीसी को बाकायदा एक सिन्फ का दर्जा दिया। तबई और तख्लीकी जिंदगी के दरमियान बोध के बावजूद हमें शायर गालिब कवि नजर आता है जिसका तंतना था कि घिसता है जबी खाक पर दरिया मेरे आगे। इस प्रोग्राम की तमहीद कुछ तवील हो गई है लिहाजा अपने प्रोग्राम के मंदरजात की तरफ आते हैं। आगाज हमने गालिब की नस्र से किया है। गालिब की एक नादिर तहरीर। गालिब ने अपने उर्दू दीवान का मुकदमा फारसी में लिखा, ये बात है 1833 की। इसको डॉक्टर सरफराज खान नियाजी ने तलाश किया और इसे उर्दू अंग्रेजी के कालिब में मुंतकिल किया है। इसके अलावा हमने आज के दौर के चंद मारूफ शुरा से ये पूछा कि वो भी शायरी करते हैं और गालिब ने भी की, सो गालिब उनकी शायरी में कितना दराए। हमारे इस मौजू पर जनाब इफ्तखार आरिफ, जनाब अमजद इस्लाम अमजद, जनाब तौसीफ तबस्सुम, जनाब अली असगर अब्बास, जनाब हसन अब्बास रजा और मोहतरमा सबीहा सबा से बातें हुई। इनके इक्तबासात भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं। इनमें से चंद शोरा ने नजराना गालिब भी पेश किया, वो भी आप इस प्रोग्राम में सुनेंगे। इसके अलावा एक और खासे की चीज है, अब से कुछ बरस पहले हमने मशहूर मुस्तशरिक प्रोफेसर रॉल्फ रसल से एक इंटरव्यू किया था। प्रोफेसर रसल तो अब इस दुनिया में नहीं रहे मगर उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास महफूज है, सो इसके चंद इक्तबासात भी आप सुनेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पेशतर ये ऐलान सुन लीजिए।
ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प मालूमाती फीचर्स के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए, पता है www.urduvoa.com। एक बार फिर ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प मालूमाती फीचर्स के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए, पता है www.urduvoa.com।
लीजिए अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। 1833 में गालिब ने अपना उर्दू कलाम मुरतब किया और उसका मुकदमा फारसी जबान में लिखा। ये मुकदमा अब आम कारीन के लिए यकीनन एक नादिर तहरीर है क्योंकि बाद में शाया होने वाले गालिब के दीवानों में ये मुकदमा शामिल नहीं किया गया। डॉक्टर सरफराज खान नियाजी ने बड़ी जस्तजू से इसको तलाश किया और इसका तर्जुमा किया। आइए सुनते हैं डॉक्टर सरफराज खान नियाजी की जबानी गालिब के फारसी मुकदमे का तर्जुमा।
गालिब ने अपने उर्दू दीवान का एक दिबाचा लिखा था जो गालिबन 1833 में उन्होंने मुकम्मल किया था, लेकिन उसके कई साल के बाद वो उनके दीवान में शामिल हुआ। गालिब का ये दिबाचा जिसमें उन्होंने अपने उर्दू दीवान का तारुफ कराया था, ये 1862 के निजामी कानपुर के एडिशन से मैंने लिया है। गालिब ने ये दिबाचा फारसी में लिखा था, गालिबन इसलिए कि शायद कोई रिवायत हो ऐसी, रूमी ने अपने फारसी दीवान का दिबाचा अरबी में लिखा था, तो गालिबन इसी निस्बत से गालिब ने फारसी में उर्दू दीवान का दिबाचा लिखा। उस दिबाचे को पढ़ने के बाद ये बात वाजे हो जाती है कि क्यों इसको बाद के जो दीवान छपे उनमें शामिल नहीं किया गया। अगर गालिब की शायरी आप समझते हैं मुश्किल है तो आइए उनकी नसर देखते हैं, शायद दोबारा रुजू करें उनकी शायरी की तरफ आसान समझ के। इस दिबाचे में बेशुमार मुश्किलें हैं, کچھ الفاظ غالب نے ایسے استعمال کیے ہیں جو شاید اس وقت کی لغت میں بھی موجود نہ تھے، اور اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے تقریباً ہر جملے میں کئی معنی نکل سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس دیباچے کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ فارسی میں تو پیش نہ کر سکتا ہوں، نہ کروں گا اس دیباچے کا، تو پہلے میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ غالب کہتے ہیں کہ خوشبو آشنا دماغ کو دعوت دی جا رہی ہے، اور محفل نشینوں کی تعینت کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ منقل میں خوشبو کے لیے عود جلانے کا کچھ سامان میسر آ گیا ہے، اور کچھ عود ہندی بھی ہاتھ لگ گئی ہے۔ یہ عود کی لکڑی پتھر سے کاٹی نہیں گئی ہے، نہ غیر مناسب انداز سے توڑی اور نہ بے سلیقہ تراشی گئی ہے، بلکہ کلہاڑی سے کاٹی گئی ہے۔ چاقو سے مناسب طریقے سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں، اور ریتی سے باقاعدہ تراشی گئی ہے۔ اب جذبہ شوق آتش پارسی کی تلاش میں اتنی تیزی سے رواں دواں ہے کہ اس کی سانس پھول رہی ہے۔ ایسی آگ کی تلاش نہیں جو ہندوستان کے بھاڑ میں بھج چکی ہو اور مٹھی بھر راکھ میں تبدیل ہو کر اپنی فنا پر دلالت کرتی ہو۔ ناپاکی کی وجہ سے مردہ ہڈی سے اپنی بھوک ختم کرنا، اور دیوانگی کی بنا پر مزار پر بجھے ہوئے چراغ کے تار سے لٹکنا اس پر مسلم ہے۔ ایسی آگ نہ دل کو پگھلا سکتی ہے اور نہ اس سے بزم روشن ہو سکتی ہے۔ اپنے ہنر سے آگ پیدا کرنے والا اور آتش پرست کو اس کے اعمال بد کے بدلے میں آگ میں جلا ڈالنے والا خوب جانتا ہے کہ پژوہندہ ایسی تابناک آتش کے حصول کے لیے بے قرار ہے جو ہوشنگ کی پیشگش کے لیے پتھر سے نکالی گئی، جو لہراسپ کی بارگاہ میں روز افزوں بڑھتی رہی۔ وہ آتش خس کے لیے فروغ، لالا کے لیے رنگ، آتش پرست کے لیے چشم، اور بت کدے کے لیے چراغ ہے۔ خاکسار خدا کا سپاس گزار ہے جو دل کو سخن سے تابناک بنا دیتا ہے۔ اس کی آتش تابناک کا ایک شرارہ خاکسار نے اپنے خاکستر میں پایا تو اس کے ذریعے سینے کی خلش بڑھی، اس شرارے پر سانس کی دھونکنی لگا دی۔ امید ہے کچھ ہی دنوں میں ایسی صورت ہو کہ منقل میں چراغ کی روشنی جیسی تابندگی اور عود کی خوشبو تیز پروں پر سوار ہو کر اور جلد پہنچ کر دماغوں کو معطر کرنے کی خوبی پیدا ہو جائے۔ اب حقیر راقم کی آرزو ہے کہ اردو دیوان غزلیات کے انتخاب کے بعد فارسی دیوان کے جمع کرنے کی توجہ کروں، اور اس طرح کمال حاصل کرنے کے بعد پیر توڑ کر بیٹھ جاؤں۔ امید کرتا ہوں اہل سخن حضرات اور میرے قدردان، میرے بکھرے ہوئے اوراق جو اس دیوان میں شامل نہیں، انہیں میرے تراوش خامے کا نتیجہ نہ قرار دیں گے، اور دیوان کے جامع کو ان اشعار کی ستائش سے نہ ممنون کریں گے اور نہ ان کی برائی سے مجھ پر الزام تراشیں گے۔ یارب یہ خوشبو ہستی جو کبھی نہ سنی گئی اور جو عدم سے وجود میں نہیں آئی، یعنی نقش ہے جو نقاش کے ضمیر کو وجود میں لا رہا ہے، نقاش جس کا نام اسد اللہ خان، جو مرزا نوشا کے نام سے مشہور ہے اور جس کا تخلص غالب ہے، جو اکبر آباد میں پیدا ہوا اور جس کی سکونت دہلی ہے، اسے آخر میں نجف میں دفن ہونے دیا جائے 24 ذی القعدہ 1248 ہجری بمطابق 11 اپریل 1833 عیسوی ہجری۔
ڈاکٹر سرفراز خان نیازی غالب کے اردو دیوان کے فارسی مقدمے کا ترجمہ سنا رہے تھے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urdu voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urdu voa.com پر آئیے۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے ریڈیو آپ کی دنیا اور خبروں سے آگے کی سرخیاں پڑھیے، دیکھیے اور سنیے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ ہمارے عربی مجلے سدا رنگ کا خصوصی غالب نمبر سن رہے ہیں۔ پروفیسر رالف رسل غالب کے عاشقوں میں تھے، مرتے دم تک وہ غالب کا وظیفہ پڑھتے رہے۔ کئی برس قبل ہم نے ان سے ایک تفصیلی انٹرویو کیا تھا، ظاہر ہے کہ غالب پر بھی بات ہوئی۔ اس انٹرویو کے اقتباسات سنیے اور دیکھیے کہ ایک انگریز مستشرق غالب پر کس قدر فدا تھا۔
وہی ظاہر ہے کہ بنیادی مسئلہ زبان کا ہے، اور غالب کے نثر اور حالی کے یادگار غالب کا نثر جو ہے، وہی مشکل، سب سے بڑی مشکل آپ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ جب آپ کسی انگریز سے غالب کا ذکر کرتا ہے تو وہ پوچھیں گے کہ غالب کون، ہمیں غالب سے دلچسپی کیوں، لیکن ایک دفعہ جب وہ دیکھتے ہیں تو میرے خیال غالب کی شخصیت یعنی اتنے دلکش ہے کہ لوگ پسند کرتا ہے۔ شاعری کا معاملہ ذرا مختلف ہے، لیکن غالب میں جو بس سب سے پرکشش بات ہے یہ ہے ان کی انسان دوستی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خط میں جو انہوں نے مرزا تفتر کو لکھا تھا، یہ لکھا ہے کہ بھائی میں سارے بنے آدم کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، نصرانی ہو، جو بھی ہو۔ تو وہ جو ہے جو ان کی شاعری میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے، میرا خیال ہے وہ مغربی دنیا والوں کو بہت اپیل کر سکتا ہے۔
غالب کا انگریزی زبان میں ترجمہ کس قدر مشکل ثابت ہوا، اس کے بارے میں رالف رسل صاحب فرماتے ہیں۔
بھائی میرا خیال ہے کہ یعنی بعض اشعار ایسے ہیں جن کا ترجمہ اگر آپ بس براہ راست کریں تو ایسی کوئی بات نہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ بھائی مثال کے طور پر یہ جو ہے، بلائے جہاں ہے غالب، اس کی ہر بات، عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا، ہر انگریز بھی سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ جذبہ جو ہے بس وہ بالکل عالمگیر ہے۔ دوسرے اشعار ایسے ہیں جن کی تشریح کرنی پڑتی ہے، اور میرا اصول یہ ہے کہ جب آپ شعر کا ترجمہ کرتے ہیں آپ شعر کا ترجمہ کیجئے، اس میں اپنی طرف سے اضافہ نہ کیجئے۔ لیکن مثال کے طور پر کہ یہ جو انہوں نے خضر کے بارے میں اشعار لکھے ہیں، آپ کو علیحدہ تشریح کرنی پڑتی ہے تاکہ انگریز سمجھ سکیں کہ خضر کون تھا اور غالب کے ذہن میں اس کا تصور کیا تھا۔ اور یہ آپ کے سوال کے دو پہلو ہے
جی،
ایک تو یہ ہے کہ پہلا کام ہم نے کیا وہ نثر کا، اس لیے کہ وہ زیادہ اپیل کر سکتا ہے براہ راست، اس میں تشریح کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی عظمت اصل میں ان کی شاعری میں ہے، اردو میں بھی اور فارسی میں بھی۔ بعض لوگ کہتے رہے کہ اصل شاعری ان کی فارسی میں ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اردو میں اصل شاعری ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ دونوں بالکل ٹھیک ہے، ان دونوں میں غالب کی آواز ہے، اور اردو کو ترجیح دینا یا فارسی کو ترجیح دینا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی شاعری واقعی بہت عظیم شاعری ہے، میں سمجھتا ہوں۔
پروفیسر رالف رسل غالب کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر رہے تھے، یہ ریکارڈنگ ہم نے چند سال پہلے کی تھی۔ غالب کی برسی کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ ہم نے تفہیم غالب کی سلسلے وار اقساط بھی مکمل کر لی ہیں۔ برسوں سے ہر ہفتے دیوان غالب کی غزلوں کی سلسلے وار تشریح ہم نشر کیا کرتے تھے۔ شاعر تھے ڈاکٹر سرفراز خان نیازی، انہوں نے دیوان غالب کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ اطمینان اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم نے کئی برسوں تک تسلسل کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھا اور مکمل کیا۔ اس سال کے اوائل میں دیوان غالب کی تمام 235 غزلوں کی اردو اور انگریزی میں تشریح مکمل کی۔ ڈاکٹر سرفراز خان نیازی بھی اپنے اس طویل المدتی منصوبے کے اختتام پر بے حد خوش اور مطمئن ہیں۔ چنانچہ ہم نے یوم غالب کی مناسبت سے ان سے پوچھا کہ وائس آف امریکہ کے ادبی مجلے صدارنگ کے لیے ان کا یہ نشری تجربہ کیسا رہا۔ جواب میں انہوں نے کہا،
اسد ندی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس سے بڑی خوش قسمتی کسی غالب شناس کے لیے نہیں ہو سکتی کہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ان کو آپ میسر کریں کہ جس میں اتنے لوگ اس گفتگو کو سن سکیں۔ تو پچھلے 4-5 سال سے جو ہم نے یہ ہر ہفتے وار غالب کے دیوان پہ تبصرہ کیا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی، تو وہ اتنے لوگوں تک پہنچ چکا ہے، وہ اتنی بڑے سامعین اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی میرے خیال میں ہم کوئی غالب کے لیے، غالب کے نام کے لیے کوئی ایسی سروس نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ مجھے موقع فراہم کیا۔ اور اس چند سالوں کی جو ایک کاوش تھی وہ ہر ہفتے میں اس کو بہت انتظار کرتا تھا اس کا. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ جو مجھے ہوا وہ یہ کہ جب میں نے اس کو بیان کرنا شروع کیا تو غالب کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنی مرتبہ آپ اس کے کسی شعر کو پڑھیں گے تو شاید کوئی نیا پہلو آپ کے سامنے دوبارہ آ جائے گا. تو اس سے جو مجھے لطف آیا اور اس کے سمجھنے میں جو مجھے سہولت ہوئی وہ میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے اس 5 سال کا. اور مجھے صرف امید یہ ہے کہ اس سے ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مستفید ہوئے ہیں جو ہماری اور آپ کی کنٹریبیوشن ہے غالب کے لیے.
نہ صاحب یہ فرمائیے کہ اس دوران میں کبھی آپ کو کوئی دشواری کوئی دقت پیش آئی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ آپ لکھتے تو رہے ہیں غالب پہ اور آپ کی وہ کتاب بھی موجود ہے جس میں انگریزی تراجم موجود ہے اس کا پورے دیوان کا. تو ہمارے اس پروگرام کے لیے آپ کو کبھی کوئی دشواری کوئی دقت یا کوئی ایسے مرحلے آئے ہوں جو خاصے مشکل ہوں؟
پہلے تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ کس طرح سے جب ہم نے شروع کیا اور اس کے بعد جب چند سالوں کے بعد کس طرح سے تبدیلی آئی اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے میں یا اس پروگرام کو پیش کرنے میں. پہلے چند مہینے تو میں بہت نروس تھا, میں لکھا کرتا تھا پورا اسکرپٹ اور پھر ہم اس پہ ریکارڈ کرتے تھے اس کو. پھر تھوڑا سا مجھے جب کانفیڈنس آیا کہ نہیں ہم اس کو کر سکتے ہیں تو میں نے وہ اس کو کم کرنا شروع کر دیا تاکہ اس میں کچھ بہت ہی فل بدی پہلو سامنے آ جائے ڈسکشن کرنے کا. جو مشکلات پیش آئیں وہ ان کا میں ذکر اس لیے کروں گا کہ اگر آپ صرف پڑھ رہے ہیں غالب کے دیوان کی تشریح تو ایک الگ طریقے سے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں جس میں ہم ریفرنس دے سکتے ہیں, لیکن جب اس پہ گفتگو کرتے ہیں آپ تو کبھی کبھی وہ آپ بہک جاتے ہیں اس راستے سے اور اس میں اتنا مہو ہو جاتے ہیں. تو اس میں کبھی کبھی یہ دقت ہوتی تھی کہ جو سامعین ہیں وہ اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں. خاص کر وہ اشعار غالب کے, میرے خیال میں غالب کے دیوان میں بہت تو ہی لیکن چند اشعار ایسے ہیں جن کے معنی کوئی بھی نہیں سمجھ سکا آج تک, اور ہر شخص نے اپنی کوشش کی کہ اس کو غالب نے کیا کہنا چاہا ہے. تو جب ان اشعار پہ پہنچتے ہیں ہم تو کس طرح سے ان کی تشریح کریں. میرا مقصد یہ تھا کہ سامعین ایک مطلب لے کے ضرور سمجھ لیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ سب سامعین جو ہیں وہ اتنے غالب شناس تو نہیں ہیں. لیکن مہینے گزرتے گئے سال گزرتے گئے تو مجھے اتنا کانفیڈنس آ گیا کہ میں اس طرح سے بیان کر سکوں کہ جو 15-20 منٹ میں جو ہے جو سامعین ہیں اس سے پوری طرح سے لطف اندوز ہو سکیں.
اچھا یہ فرمائیے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے دونوں زبانوں میں اس کی تشریح بھی کی اس کا ترجمہ بھی کیا, تو جو آپ کی کتاب تھی جس میں صرف آپ نے انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ اور تشریح کی, تو جب دونوں زبانوں کو آپ نے استعمال کیا تو کیا آپ نے محسوس کیا کہ انگریزی میں بات اس قدر کنوے نہیں ہو پاتی جتنی کہ اردو میں ہو جاتی ہے؟
بہت اچھا موضوع آپ نے چھیڑا ہے. تو پہلے میں ذکر کر دوں فرمان فتح پوری جو اب ہمارے پاس نہیں ہے, جب انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں دیوان کا ترجمہ کروں انگریزی میں تو انہوں نے ایک مثال دی مجھے کہنے کے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہم لوگ جو اردو دان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ جب کوئی تشریح لکھتے ہیں تو اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ غالب کو کیا کہنا چاہیے, لیکن میں چاہوں گا تم یہ لکھو کہ غالب نے کیا کہا ہے. تو جتنے بھی اردو تشریح ہیں اس میں ایک بات آسان ہو جاتی ہے کہ جو شعر ہے اس کو ہم اسی طرح لکھ دیں گے کہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے. اس میں چونکہ الفاظ وہی ہیں جن سے ہم بیان کر رہے ہیں تو بہت جگہوں پر جہاں ہم مطلب واضح نہیں ہے ہم صرف اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں اور وہ بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ کسی اور زبان میں ترجمہ کریں تو اس میں دو چیزیں ضرور سامنے ہوتی ہیں کہ ایک بات یہ کہ وہ کتنا فیتھفل ہے اور کتنا بیوٹیفل ہے, لیکن کچھ جگہوں پر وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آ سکتی. تو اس کے علاوہ جو معاشرتی زبان کے علاوہ جس کو ہم کہتے ہیں کولوکیل, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ہم کسی سے یہ کہتے ہیں کہ اماں کہاں جا رہے ہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں تلاش ہے کہ وہ شخص کہاں جا رہا ہے, بلکہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی کوئی جانے کی جگہ ہے. تو اس طرح سے آپ کو وہ اس کی سبسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کچھ زبانوں میں اگر ملتا بھی ہے تو وہ پوری طرح سے اس کو مکمل نہیں کر پاتا ہوگا. تو انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اس شعر کو واقعی سمجھنا چاہیے لغت کے ذریعے سے کہ شاعر نے کیا کہنا چاہا ہے. پھر آپ یہ تلاش کریں کہ اس کا اس میں جو نوانسز جسے کہتے ہیں ہم کلوکیل نوانسز وہ کیا کیا ہیں اس کے اندر, اور پھر تیسرے لیول پہ آ کے اس کا ایکویلنٹ جو ہے وہ تلاش کریں آپ اس زبان میں جو اس زبان کے سمجھنے والے ہیں.
جی
بعض دفعہ یہ تینوں اسٹیجز ہیں مکمل نہیں ہو پاتی اور ترجمہ جو ہے وہ نامکمل رہ جاتا ہے, لیکن بہرحال یہ ایک کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پہلے واضح نہ ہوئی ہو کہ ترجمہ جو ہے وہ ہر حال میں نامکمل ہی ہوتا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو مقصد ہے جو اس کے معنی ہیں اگر وہ کسی حد تک ہم سمجھ سکیں تو وہ ہے ہماری فتح.
یہ تھے ڈاکٹر سرفراز خان نیازی جنہوں نے وائس آف امریکہ کے ادبی مجلے صدارنگ کے لیے دیوان غالب کی 235 غزلوں کی انگریزی اور اردو میں تشریح کی. ادبی مجلہ صدارنگ وائس آف امریکہ کی پیشکش ہے.
سنیے دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے urdu.voa.com.
اور اب آج کے عہد کے شعرا کے تاثرات. سب سے پہلے افتخار عارف صاحب کی باتیں.
سچی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی اور مطالعہ نسبتاً بہتر ہو گیا, طالب علم کی حیثیت سے تو محسوس ہوا کہ نہیں غالب بہت ہی مختلف شاعر ہیں اور بڑے شاعر ہیں, اور خاص طور پر آپ مجھے جو تھوڑا بہت شغف مجھ کو فارسی سے تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ بڑی بات کہنے کے لیے اور جامعیت کے ساتھ بات کہنے کے لیے اور مصرہ سازی میں فارسی ترکیبیں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں, اور یہ ہنر سب سے زیادہ یا تو غالب نے برتا یا پھر بعد میں اقبال نے برتا, تو پھر میں نے ان سے اثر قبول کرنا شروع کیا. دوسری بات یہ کہ یہ جو لکھنؤ کی شاعری میں ایک معاملہ بندی کا جو عنصر تھا اور جسم و جسمانیات کا, ایک عیش کوشی کا اور ایک مثنوی فضا تھی, اس کے مقابلے میں زندگی کی کو تنوع میں دیکھنے کی صورت جو غالب کے ہاں تھی وہ مجھے اچھی لگتی تھی, اور زندگی کے حقائق سے آنکھیں چار کر آشوب ہیں جو انسان کے اور فرد کی شکست و ریخت ہے, اقدار کی شکست و ریخت ہے, تعلقات کی شکست و ریخت ہے, اور سوال اٹھانا اور حیات و کائنات کے بڑے مسئلوں کو شعر کا غالب مرمت کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ غالب کا اختصاص تھا. اور ہم تو کیا کر سکے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ تینوں جو شاعر ہیں اقبال اور غالب اور میر, ان میں میر ایسے ہیں کہ جن کا آپ اتباع کر کے اپنے اسلوب کے راستے بھی نکال سکتے, مگر غالب اور اقبال یہ دو شاعر ایسے ہیں جو آپ کو متاثر کرتے ہیں, بہت پریشان کرتے ہیں اور آپ کے لیے فکر کے نئے زاویے کشادہ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ چاہیں کہ آپ ان کی طرح سے شعر لکھنے لگیں اور ان کی نقل کرنے لگیں اور وغیرہ وغیرہ, تو میں سمجھتا ہوں بہت مشکل اور بہت دشوار ہے مجھے.
ویسے غالب کی زمین میں یا غالب میں جن موضوعات پہ بات کی اس پہ کبھی آپ نے بھی کچھ کہا؟
میں نے غالب کی ایک زمین میں دو ایک زمینوں میں شعر لکھے ہیں, کسی بستی میں شہر دلازار کے پاس کیا خزانہ تھا کہ چھوڑ آئے ہیں اغیار کے پاس, یہ ایک غزل میں نے لکھی تھی. اس میں ایک شعر تھا کہ شہ خوبان جہاں ایسی بھی اجلت کیا ہے, خود بخود پہنچے ہے گل گوشہ دستار کے. یہ مصرع غالب کا تھا, اس پہ میں نے غزل لکھی تھی. دیکھیے کھلتے ہیں کب انفس و آفاق سے بھید, ہم بھی جاتے تو ہیں ایک صاحب اسرار کے پاس, ہم بھی جاتے تو ہیں ایک صاحب اسرار کے پاس. غالب بہت بہت ہی تہدار شاعر ہیں, جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے اور جب جب آپ غالب کو پڑھیں, دو بار دو مہینے بعد، سال بھر بعد، وہ ان شعرا میں ہیں کہ جن سے رجوع ہم پڑھتے رہتے ہیں، بہت الجھے ہوئے ہوں، تقدر ہو، انقباس کی کوئی صورت ہو، شگفتگی کی کوئی صورت ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، تو غالب بہت
اچھا. عارف صاحب، بطور شاعر کے، ظاہر ہے آپ نے غالب کو پڑھا، میر کو پڑھا، شعر کہتے ہوئے کبھی آپ کو یہ احساس ہوا کہ جو وہ کہہ گئے وہ شاید آپ نہیں کہہ پائے، یا آپ کہہ گئے، کچھ کوئی اس طرح کے کوئی ذاتی کبھی تجربہ، کسی ذہنی تجربے سے گزرے آپ؟
دیکھیے، ایسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنے شاعروں سے مختلف ہے، اور کتنے شاعر بلا شبہ، یعنی اس میں کوئی عجز کا اپنے اعتراف کرنا چاہیے کہ ہر آدمی جو ہے وہ غالب نہیں ہوتا، میر نہیں ہوتا، اقبال نہیں ہوتا، مگر اپنی طرح سے شعر لوگ لکھتے ہیں.
جی جی.
محمد حسن عسکری نے ایک بہت ہی عمدہ بات لکھی جمیل الدین علی کے مجموعے کے دیباچے میں، کہ ہمالیہ پہاڑ جو ہے یہ بلند ہے، مگر اونٹ بھی بلند ہے. مطلب یہ کہ اپنے اپنے اقسام میں اپنی اپنی طرح سے شعر کہتے ہیں.
جی جی.
تو غالب کی جو رینکنگ ہے وہ تو برِ صغیر کا ایک معجزہ ہے. جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ 1000 سال کی تاریخ میں جو لوگ مسلمان مسلم تہذیب نے برِ صغیر کو دیے، اس میں اردو کے بعد غالب دوسرا بڑا انعام ہے جو مسلمانوں کی تہذیب نے. وہ اتنا بڑا شاعر ہے، اور فارسی میں بھی اور اردو میں بھی، شاعری میں، اور پھر اس کی نثر، اردو زبان بحیثیت زبان کے مستحکم نہ ہوتی اگر اردو کو وہ نثر میسر نہ آتی.
جناب افتخار عارف صاحب غالب کے ساتھ اپنی رغبت کا اظہار کر رہے تھے، اور اب سنیے ایک اور اردو کے بزرگ اور معتبر شاعر جناب توصیف تبسم کی گفتگو. انہوں نے بطور خاص غالب کی زمین میں کہی ہوئی اپنی دو غزلیں بھی سنائی. جناب توصیف تبسم،
اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ غالب حیات و کائنات کے ابدی مسائل پر غور و خوض کرتا. غالب کے زیر اثر دو باتیں سمجھ میں آئیں. اول یہ کہ نظم کے براہ راست بیانیہ کے مقابلے میں جو غزل کا فن ہے وہ زیادہ تہذار اور اپنے اندر معنی کے امکانات ہیں، اور جب قاری لفظوں کی گرہیں کھول کر معنی کی تہ تک پہنچتا ہے غزل کے شعر کو پڑھتے ہوئے، تو دراصل وہ بھی اس تخلیقی مسرت کا حصہ بن جاتا ہے جس سے پہلے پہل شعر کہتے ہوئے شاعر گزرا. دوسری بات جو غالب سے میں نے سیکھی وہ یہ تھا کہ شاعر کو عام مروجہ گھٹی پٹی تراکیبوں اور تشبیہات اس طرح سے بچنا چاہیے، بلکہ اپنی داخلی کیفیت کے زیر اثر اپنی تراکیب، تشبیہات اور لفظیات بولا کرنی چاہیے. غالب کے سرسری مظاہرے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. دراصل اسلوب کی یہ جو تازہ کاری ہے غالب کے یہاں، یہ حد درجہ نمایاں ہے، اور شاید اسی میں اس کی انفرادیت کا راز پوشیدہ ہے. غالب سے زیادہ کوٹیبل شاعر میں سمجھتا ہوں شاید کوئی اردو میں دوسرا نہیں. غالب جو ہے وہ ہزار بار کہی ہوئی بات کو اپنے طرز بیان سے بالکل اچھوتا اور نیا بنا دیتے ہیں. میری غزل میں یہ خصوصیت غالب کے زیر سے پیدا ہوئی ہے، میں جس کو تسلیم کرتا ہوں. ایک بات یہ کہ غالب سے اگر اثر قبول کیا جائے تو وہ ہنگامی یا وقتی نہیں ہوتا. غالب کے زیر اثر میں نے غالب کی بعض زمینوں میں بھی تبازمائی کی غزل کہنی کوئی، اور اس کے نتیجے میں جو شعر کہے وہ شاید سب کے سب تو یاد نہ ہوں، مگر جو یاد آتے ہیں میں آپ کو سنا. اس کوشش کا مقصد خدا نہ خاصا کسی قسم کی مسابقت نہیں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے عقیدت کا اظہار ہے. جو غالب کا یہ شعر آپ نے ضرور سنا ہوگا، قمری کف خاکستر ہو بلبل قفس رنگ، اے نالا نشانے جگرے سوختہ کیا ہے. اب اس میں دیکھیے کف خاکستر، قفس رنگ اور نشانے جگرے سوختہ کی تراکیب بالکل نئی، اور یہی غالب کی ہنرمندی ہے. اس زمین میں جو شعر کہے جو یاد آتے ہیں سناتا ہوں. مطرب تیری آواز تیرے ساز میں کیا ہے، یہ نغمہ میری روح میں غم گھول گیا ہے. رہنے دو ابھی تیرا یوں ہی دل کے دریچے، شمع نہ جلاؤ کہ بہت تیز ہوا ہے. دن ڈھل بھی گیا کوئی لبے بام نہ آیا، دن ڈھل بھی گیا کوئی لبے بام نہ آیا، حسرت سے کوئی سایہ دیوار ہوا ہے. کیا خوش ہو کہ بند آنکھ سے آنسو نہیں گرتا، سوچو کہیں تنکوں سے بھی سیلاب رکا ہے. وہ دل جس سے پھولوں کی رفاقت کا جنون تھا، اب زخم کی صورت میرے سینے سے لگا ہے. جو آگ ہے پہلو میں جلا دے نہ بدن کو، جو قرب کا لمحہ سو ہے سو جنگل کی ہوا ہے. آواز سنو شہر تمنا کے مکینوں, نغمہ کوئی دیوار سے سر پھو رہا ہے. اچھا, غالب کی ایک اور مشہور غزل ہے جس کے شعر آپ نے سنیں گے. ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب, انہیں جگر ودیت مجگان یاد تھا. اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو, چھوڑا جو تو نے آئینہ تمثال دار تھا. اس زمین میں ایک آشعر یاد آ رہا ہے, وہ عرض. ہر فاصلہ مثال ابد پائیدار تھا, جو راہ رو تھا راہ طلب میں غبار تھا. ہر فاصلہ مثال ابد پائیدار تھا, جو راہ رو تھا راہ طلب میں غبار تھا. جتنے ہی پھول ایسے سرے شاخ جل بجھے, شولے سے جیسے رنگے چمن مسکرا تھا. کھلتے ہی پھول ایسے سرے شاخ جل بجھے, شولے سے جیسے رنگے چمن مسکرا تھا. جب بار بار سر سے گزرتی تھی موج خون, شاید وہی جنوں کا زمانہ بہار.
یہ تھے جناب توصیف تبسم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارے ادبی مجلے صدارنگ میں غالب کے بارے میں آپ ایک خصوصی پروگرام سن رہے ہیں.
تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتہ ہے www.urduvoa.com. ایک بار پھر, تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتہ ہے www.urduvoa.com.
اردو کے ایک اور ممتاز شاعر جناب امجد اسلام امجد غالب کے بڑے مداح ہیں. مختصر گفتگو کے ساتھ ساتھ انہوں نے غالب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حال ہی میں کہی گئی اپنی ایک نظم بھی سنائی. امجد اسلام امجد صاحب,
میں سمجھتا ہوں کہ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. ان کے یہاں ایک وہ جو سائنسی فکر ملتی ہے جس نے آج کی دنیا میں آپ کہہ لیجئے کہ اپنا سکہ جما رکھا ہے, تو وہ چیز جو ہے اس نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا. مثلاً ان کا ایک بہت غیر معروف سا شعر ہے کہ گل گنچگی میں غرق ہے دریائے رنگ ہے, اے آگہی فریب تماشا کہاں نہیں. تو جب میں نے تھوڑا بہت ایٹم کی تھیوری کے بارے میں پڑھا اور یہ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ایٹم جو ہے وہ اپنی آخری شکل میں بھی جو کنسیو کی جا سکتی ہے اس میں بھی مکمل ہوتا ہے, تو مجھے غالب کا یہ شعر جو ہے یہ بہت یاد آیا. اسی طرح آج کل جیسے یہ ہمارے قفل ہیں, جیسے بریف کیسوں کے یا دوسرے جو ہنسوں سے مل کے کھلتے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ غالب نے تقریباً 200 سال پہلے یہ کہا کہ تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد تھا لکھا, بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا. تو یہ غالب کا وہ حصہ ہے جس نے مجھے بہت انٹریکٹ کیا, وہ جو ایک عقلی اور منطقی طرز فکر ہے. اگر کوئی شاعری کی منطق اپنی ہوتی ہے, لیکن اگر اس میں وہ لاجک جس کو ہم کامن سینس کہتے ہیں وہ قائم رہے اور اس کے بعد شعر میں نئی نئی شگوفے نئے نئے اس کے پہلو نکالے جائیں, تو شاید وہ شاعری کی بہترین یا اعلیٰ ترین قسم شمار ہوگی. تو میں نے غالب سے جو اپنی نظموں میں خاص طور پہ یہی بات اور یہی ہنر سیکھنے کی کوشش کی ہے. یوں بھی ہم سب ان کو پیر و مرشد کہتے ہیں, اور ہم نے دوستوں میں ایک ان کے شعر کا مصرے کو الٹا کے رکھا ہوا ہے. ان کا ایک مصرہ ہے کہ ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں, تو ہم نے اس میں تھوڑی سی ترمیم یہ کی ہے کہ ہم طرفدار ہیں غالب کے, سخن فہم نہیں. تو غالب کے ساتھ میری محبت اس طرح کی غیر مشروط محبت ہے. میں نے ان کی مختلف زمینوں میں مختلف اوقات میں غزلیں بھی لکھی اور ان کے بارے میں ایک دو نظمیں بھی میں نے لکھی ہیں. ایک نظم جو میں نے حال ہی میں سے میری مراد ہے کوئی ایک سال پہلے لکھی تھی, وہ میں آپ کو اور آپ کے سامعین کی نظر کرتا ہوں.
جی ارشاد.
اس شعر میں میں نے زیادہ تر غالب ہی کے مصرے جو ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. تو دیکھیے میں اس میں کامیاب کہاں تک رہا ہوں کہ اپنے پہ کر رہا تھا گمان اہل دہر کا, سمجھا تھا دل پذیر متائے ہنر کو, وہ قطرے میں اس کی آنکھ کو دجلہ دکھائی دے, اس کو سنائی دے ان طائروں کی درد میں ڈوبی ہوئی صدا, ان طائروں کی درد میں ڈوبی ہوئی صدا, رستوں میں جن کے کھو گیا رخ آشیان کا, تھا جام جم سے مٹی کا کوزا جسے عزیز, جس کے لیے تھی آرزو افسون انتظار, ایسا تھا خود نگر کہ اگر اس پہ وا نہ ہو, ایسا تھا خود نگر کہ اگر اس پہ وا نہ ہو, الٹا پلٹ وہ آتا تھا کعبے کے در سے بھی, اس کی نظر کے رنگ تھے دنیا سے مختلف, معنی کا ایک جہان تھا اس کا ہر ایک لفظ, شاہد ہے اس بیان پر خود اس کی شاعری، دیکھی نہیں ہے ہم نے تو ایسی ہنروری. آگے غالب کے کچھ انورٹیڈ کامرز میں شعر ہیں کہ خواہش کو احمقوں نے پرستش دیا قرار، کیا پوچھتا ہوں اس بتے بیداد گھر کو میں، تم جانو تم کو غیر تھے جو رسم و راہ ہو، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو، تم جانو تم کو غیر تھے جو رسم و راہ ہو، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو، تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے، حوران خلد میں تیری صورت اگر ملے، اور اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب، امکان کے جتنے راز تھے سب اس پہ کھل گئے، امجد سلام کرتی ہے اس کو ہر ایک صبح، آتی ہے جو بھی شام وہ لیتی ہے اس کا نام، وہ در بے مثال ہے اس میں نہیں ہے شک، وہ رشک صد بہار ہے اس میں نہیں کلام، ہم عاشقان شیر کا محبوب ہے وہی، شاعر بہت ہیں سب سے مگر خوب ہے وہی، ڈھونڈے تھا جس مغنی آتش نفس کو جی، وہ روبرو ہے کیجئے اہل نظر سلام، ہونے لگا ہے بزم میں غالب غزل سرا، جو نقطہ دا ہے ان کے لیے ہے صلاح عام، اور آخری اس کا بند ہے کہ ممکن نہیں کہ بھول کے بھی آرمیدہ ہوں، میں دشت غم میں آہوئے سیاد دیدہ ہوں، اور جو چاہیے نہیں وہ میری قدر و منزلت، جو چاہیے نہیں وہ میری قدر و منزلت، میں یوسف باقیمت اول خریدا ہوں.
یہ تھے جناب امجد اسلام امجد جو غالب کی عظمت کا منظوم اعتراف کر رہے تھے. اور اب سنتے ہیں ایک اور صاحب طرز شاعر جناب حسن عباس رضا کی گفتگو.
اصل بات ہے کہ غالب کی شاعری کے اتنے گہرے اثرات ہیں کہ آج سے کئی سو سال پہلے سے لے کر آج تک جتنے شعرا نے اردو شاعری میں قدم رکھا، اس میں کوشش کی، ہمت کی، جو بھی کچھ کیا اردو شاعری کے حوالے سے، وہ غالب سے جان پلہ نہیں چھڑا سکتے. اس لیے کہ غالب اتنا بہت بڑا اور چھتنار درخت ہے کہ جس کی چھاؤں میں تمام یہ گل بوٹے بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا غالب کے جو شعر کے اثرات ہیں وہ ہر دور کے شاعر پہ آپ کو نظر آ سکتے ہیں. میں چونکہ غالب کا ایک بہت ہی زیادہ ان کی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاؤں کے خاک کی کا بھی ایک ذرہ ہوں، کیونکہ میں نے بچپن سے لے کر جب اب تک غالب کو جتنا پڑھا، اور جب بھی آپ غالب کو پڑھنا شروع کریں آپ کو ہر مرتبہ ایک نیا ٹیسٹ مل جاتا ہے، اس کی نئی جہت کھلتی جاتی ہے غالب کی آپ کے پاس. غالب دراصل اردو شاعری کو جدید اسلوب پر لانے کے اہم ترین شاعر ہیں. انہیں قدیم اور جدید کے درمیان ایک برزخ کی حیثیت حاصل ہے. انہوں نے ندرت فکر اور اردو زبان کو ایسا پرداز دیا جس میں ان کے حسن اسالیب کے علاوہ حکیمانہ، فلسفیانہ اور دوسرے نکات اور مطالب بے تکلف پیش کرنے کی صلاحیت نظر آتی ہے ہمیں. تو غالب نے تو بہت اردو شاعری پہ اتنے گہرے اثرات ہیں کہ اردو شاعری کو اگر آپ غالب کو نکال کے اردو شاعری کا مطالعہ کریں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا.
عباس صاحب آپ کی شاعری پہ کیا اثرات ہوئے؟
میں غالب کا، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ میں غالب کا بہت ہی زیادہ مدہ ہوں، بلکہ میرے ایک جو بہت محترم دوست ہیں گلزار انڈیا سے، وہ بھی غالب کے، وہ کہتے ہیں میں غالب کے خادموں میں سے ایک ہوں، میں غالب کا ملازم ہوں بہت پرانا. تو میرا بھی اپنا ہی یہی حال ہے کہ میں بھی غالب کا ایک بہت ہی ادنا سا ملازم ہوں، اور میں نے جو شاعری ہے، میری شاعری میں غالب اور میر کے علاوہ میرے عصر حاضر کے جو فیض صاحب، فراز صاحب، ان سے میں نے بہت استفادہ کیا. اور میری شاعری میں ظاہر غالب سے کئی مضامین، غالب کی کئی زمینوں پہ کئی مرتبہ تباہ آزمائی کرنے کی کوشش کی، خیر کر کیا سکا، لیکن کوشش ایک ہلکی پھلکی کی کہ چلے غالب کو ایک نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے. تو بس یہی ان کا ہے کہ
تو کوئی آپ کو اس وقت یاد ہے غالب کی زمین میں جو آپ نے کوئی غزل کہی ہو؟ یا
وہ جو غالب نے کہا تھا نا، لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جاں، اور
جی
اس میں ایک میں نے غزل کہی تھی، لیکن ایک آدھ شعر اگر یاد آ گیا تو، جس رات سرہانے پہ کوئی پھول نہ رکھے اس رات کو بڑھ جاتا ہے احساس زیاں اور خوابوں کی تجارت میں ہوا اتنا خسارہ خوابوں کی تجارت میں ہوا اتنا خسارہ اس خوف سے کھولی نہیں ہم نے بھی دکان اور
یہ تھے حسن عباس رضا صاحب اور اب علی اصغر عباس کی گفتگو ان کا اصرار ہے کہ غالب اپنے دور کے عظیم شاعر تھے مگر ان کی شاعری پر غالب کا پرتو نہیں
ایسا ہے اسد صاحب کہ میں نے غالب کو میرا اگر مجھے پوچھے کہ آپ کا فیورٹ شاعر کون ہے تو میں لازمی طور پر غالب کا نام ہی لوں گا اس لیے کہ غالب ہر عہد پہ غالب ہے وہ ایک اپنے اس میں بامسمہ ہونے کا اعزاز صرف ایک ہی شاعر کو حاصل ہے اور وہ غالب ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کے اشعار کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہ آج کے ہی کسی شاعر نے یہ اشعار لکھے ہیں مگر ہم نے غالب کو اس طریقے سے نہیں لیا کہ میں غالب کو ضرور پڑھا میں نے کرافٹ کے حوالے سے پڑھا اس کے امیجنیشن کے حوالے سے پڑھا کہ غالب کے ہاں امیجری بہت زیادہ ہے ہم نے اس کو اس حوالے سے دیکھا ہے کہ اس کے ہاں امیجنیشن بہت زیادہ ہے اس کے ہاں کرافٹ مینشپ بہت زیادہ ہے اس کو مصرع سازی کا فن آتا ہے مگر میں نے غالب کو اپنے شاعری کے اندر نہیں آنے دیا غالب نے تو اپنے جن لوگوں کو پڑھا ان کے مضامین بھی اپنے اشعار کے اندر باندھ دیے ہم نے غالب کا کوئی مضمون نہیں باندھا جہاں تک میں نے جب اپنی پہلی کتاب میری خوابزاد آئی تھی تو میں نے سب سے پہلا سوال اپنے پڑھنے والوں سے یہ کیا تھا جو نقادان فن تھے کہ آپ مجھے صرف ایک سوال کا میرے جواب دے دیجیے کیا میری شاعری میں کوئی شاعر گونجتا ہے تو سب نے یہ کہا تھا کہ نہیں آپ جینون ہیں کہ میری شاعری میں کسی شاعر کی آپ کو گونج سنائی نہیں دیتی
اچھا یہ آپ نے شعوری طور پہ کوشش کی کہ غالب یا میر یا جو اساتذہ کرام تھے ان کو اپنی شاعری میں در نہ آنے دیں یا یہ آپ کی ایک غیر شعوری تھی کہ بھئی میرا اپنا ایک اسلوب ہے اور اس میں میں کہتا رہوں گا
آپ اسے شعوری کوشش کے تحت تو آپ کوئی کام کرتے ہیں بالکل ضرور ہو جاتا ہے شعوری کوشش میری ہمیشہ یہ رہی ہے کہ میں جو بات کہوں وہ بے شک وہ کہتے ہیں کہ ہر بات جو ہوتی ہے وہ کوئی نہ کہہ چکا ہوتا ہے مگر میں نے کوشش کی ہے کہ میری بات جو ہے میں جو کہوں وہ شاید کبھی کسی نے نہ کہی ہو کسی کے ساتھ میرا شعر ٹکراتا نہ ہو تو میں نے شعوری طور پر یہ ضرور کوشش کی ہے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو نیچر کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا ہے میں نے مظاہر فطرت کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں نیچرل آبجیکٹس کے ساتھ دریا ہے سمندر ہے پہاڑ ہیں ندیاں ہیں جھیلیں ہیں چاند ہے سورج ہے ستارے ہیں پرندے ہیں بادل ہیں ہوا ہے ٹھیک ہے
جی
آسمان ہے زمین ہے میں ان کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں تو غالب کے ہاں بھی ملتے ہیں یہ سارے غالب کے ہاں بھی یہ علامتیں ملتی ہیں مگر ان کے ہاں اس کا برتاؤ کچھ اور قسم کا ہے میرے ہاں اس کا برتاؤ کچھ اور قسم کا ہے
علی اصغر عباس صاحب کی باتیں آپ نے سنی اور یہاں امریکہ کے شہر نیو یارک میں مقیم ایک شاعرہ محترمہ سبیحہ صبا غالب کی معترف ہیں یہ کہتی ہیں
جیسے جیسے آپ کا مطالعہ بڑھتا ہے یا ذرا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ سمجھنے کے لائق ہو گئے ہیں غالب فوراً آپ کا ہاتھ پکڑ کے آگے لے جاتا ہے مجمع میں تو یہ غالب کی خوبی ہے کہ اگر آپ غالب سے دوستی کریں گے تو وہ آپ کا ہے اور اگر نہیں تو وہ بھی خاموش الگ بیٹھ جائے گا تو یہ ہے غالب کے ساتھ ہمارا رشتہ بہرحال کیونکہ یہاں پر نیو یارک میں رواج ہے ترہی مشاعروں کا ایک سلطان محمود صاحب تھے وہ کیا کرتے تھے تو قصے دیا کرتے تھے تو بہرحال ہم لوگوں نے بھی اس تھوڑی بہت تب آزمائی کی گرہ تو کہیں کہیں ہی لگی ہے لیکن یہ کہ ایک غزل سنانا چاہوں گی آپ کو کہ غالب کے جو مشہور شعر ہے پیال اگر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے وہ آ کے خواب میں تسکین اضطراب تو دے ولے مجھے تپش دل مجال خواب تو دے اس پہ میں نے کچھ گجرت کی ہے کہ یہ سیل اشک مجھے گفتگو کی تاب تو دے جو یہ کہوں کہ وفا کا میری حساب تو دے یہ خاموشی تو قیامت کی جان لیوا ہے یہ خاموشی تو قیامت کی جان لیوا ہے وہ دل دکھائے مگر بات کا جواب تو دے نہیں نہیں میں وفا سے کنارہ کش تو نہیں وہ دے رہا ہے مجھے ہجر کا عذاب تو دے یہ دیکھ کس گل تر پر نگاہ ٹھہری ہے نہ دے وہ پھول مجھے داد انتخاب تو دے بھری بہار رتوں میں بھی خار لے آئی یہ انتظار کی ٹہنی کبھی گلاب تو دے جو میں ہوں دور تو کیا یہ ادھر سے گزرا ہے، جو میں ہوں دور تو کیا یہ ادھر سے گزرا ہے، خبر مجھے میرے پیاروں کی مہتاب تو دے، گناہگار سہی پھر بھی میرے حصے کا تیری طرف جو نکلتا ہے وہ ثواب تو دے، ہر ایک واقعہ تاریخ وار لکھ جاؤں، گئے دنوں کی میرے ہاتھ وہ کتاب تو دے، اور کہوں تو کیسے غزل ایک لمحے فرصت، مجھے یہ درد دل خانما خراب تو دے۔
محترمہ سبیہ صبا نے غالب کی زمین میں کہی بھی اپنی ایک اور غزل سنائی۔
یہ ہے کہ تھا سر محفل ارادہ درد کی تفسیر کا، پھر خیال آیا کہ اب کیا فائدہ تشہیر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، یہ اس غزل کے میں کچھ ہم لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں۔ تھا سر محفل ارادہ درد کی تفسیر کا، پھر خیال آیا کہ اب کیا فائدہ تشہیر کا، اس کی بنیادوں میں شامل ہے محبت کا لہو، تاج کب ہے نام مرمر کی ہر ایک تعمیر کا، تاج کب ہے نام مرمر کی ہر ایک تعمیر کا، زیب ایوان سخن تھی زینت بیت الغزل، نام کچھ اچھا سا تھا اس دخت عالمگیر کا، کیا عجب انصاف کے معیار ہی جائیں بدل، ہاتھ میں آئے سرا جب عدل کی زنجیر کا، کیا ہوئے مشکل کشائی کے وہ دعوے کیا ہوئے، تھا بہت شہرا تمہارے ناخن تدبیر کا، اے مگس تیری عرق نوشی کی خصلت جان کر، ساغر گل دل میں رکھتا ہے صبح انجیر کا، اور جل نہ جائے شعلہ رخسار نقش یار سے، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ اور پھر آج کل زیر مطالعہ جو ہیں وہ خلیق انجم صاحب کے ترتیب دیے ہوئے غالب کے خطوط ہیں، اور کچھ ایسا اس سے دل لگ گیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اچھی سے اچھی ناول، اچھے سے اچھا افسانہ، اچھی سے اچھی کتاب جو ہے اس کا وہ اس کی جگہ نہیں لے سکتی غالب کے خطوط کی۔ اور نذیر صاحب، غالب کے خطوط پڑھنے کے بعد اندازہ یہ ہوا مختلف واقعات کو دیکھ کے ان کے، کہ غالب ایک بہت ہی مظلوم شاعر تھا، ایک مظلوم انسان تھا اگر دیکھا جائے تو، کہ اتنا بڑا شاعر، اتنا خیال آفرینی کرنے والا دماغ، اور دیکھیے یہی بات جو ہے، یہ جو گھر چلنے کا قصہ ہوتا ہے کہ بھائی تلاش روزگار، وہ گھر سے تو باہر نہیں جا سکتے تھے اس کے لیے، تو گھر ہی میں، لیکن کس طریقے سے انہوں نے اپنے خطوط لکھے مختلف لوگوں کو جو کہ سرپرستی کر سکتے تھے، جیسے کہ رامپور کے نوابین کے نام جو خطوط لکھے ہیں، رونا آ جاتا ہے پڑھ کے، کہ ہر مہینے جو 100 روپے کی ہنڈی آتی تھی یا ہنڈوی جو بھی کچھ کہہ لیجئے، جب تک غالب اس کی رسید نہیں لکھ دیتے تھے، اگلے مہینے کی ہنڈی نہیں آتی تھی ان کے پاس، اور ہر دفعہ وہ کیسے کیسے القاب و آداب کے ساتھ ان نوابین کو خطاب کیا کرتے تھے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے اور بہت بہت افسوس ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ غالب کے جو شاگرد ہیں، جن میں مرزا ہر گوپال تفتہ یا تفتہ جو بھی کہیے ان کا نام تھا، ان کے بارے میں ان کے جو خطوط ہم نے پڑھے جو غالب نے ان کو لکھے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ غالب بہت بزی رہے آخر وقت تک، ہر وقت ان کے پاس اتنے زیادہ لوگ اپنے ان کے جو شاگرد ہوتے تھے اس قدر زیادہ ان کو کام دیتے تھے، اتنی غزلیں بھیج دیتے تھے اصلاح کے لیے کہ صاحب غزل بنا کے دے دیجئے، اور پھر وہ مستقل ان کو خط لکھنا اور جواب دینا۔ اور پھر کچھ یہ بھی اندازہ ہوا کہ غالب کو ان کی خاطر اتنی عزیز تھی اپنے شاگردوں کی، اپنے دوستوں کی، کہ ایسے ایسے پیارے خطوط لکھے انہوں نے مرزا ہر گوپال کو، کہ ہر وقت، اور دوسرے لوگوں کو بھی، جیسے میرا خیال ہے منشی نبی بخش پیر کو غالباً جو خط لکھے ہیں، اس میں انہوں نے ان کا پوچھا بھی ہے کہ بھائی کیا گوپال، مرزا گوپال ہم سے خفا ہیں، بھائی وہ تو میرے فرزند کی جگہ ہیں، ان کی خیریت بھیجیے، وہ کیوں خفا ہیں، وہ کیوں ناراض ہیں، مطلب ترس آتا ہے کچھ، ایسا لگتا ہے جیسے کہ کچھ مجبور، ایک تنہا شخص ہے جو اپنی تنہائی کو انجمن میں بدلنا چاہتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنی تنہائی کو انجمن میں بدلنا چاہتا ہے۔ اور پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ اس قدر پرومپٹ سے خط لکھنے کے بارے میں کہ منتظر ہے کہ ہر کارا خط لائے گا، اور وہ فوراً اپنے کلیان جو ان کا کمہار تھا یا جو بھی ان کا ملازم تھا اس کے ہاتھ وہ خط بھیج دیں گے ڈاکخانے میں. تو بہت دلچسپ ہیں ان کے خطوط, بہت اس میں واقعی شاعر غالب کا پتہ نہیں لگتا, ایک ایسے شخص کا پتہ لگتا ہے کہ جو بہت تنہا ہے, جس کو شعر کہنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور مجبوراً وہ دوسروں کے اشعار پہ داد بھی دے لیتا ہے اور پڑھ بھی لیتا ہے ان کو.
محترمہ صبیحہ صبا غالب کی خطوط نگاری کی بڑی معترف ہے. سو چلتے چلتے غالب کے خطوط کے چند اقتباسات خالد حمید کی زبانی سنیے.
ایک خط میں اپنے روزہ رکھنے کا تذکرہ یوں کرتے ہیں, دھوپ بہت تیز ہے, روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلاتا رہتا ہوں, کبھی پانی پی لیا, کبھی حقہ پی لیا, کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا. یہاں کے لوگ عجیب فہم رکھتے ہیں, میں تو روزہ بہلاتا ہوں اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا. یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے. ایک خط میں میر مہدی مجروح کو دیکھتے ہیں, میاں کس حال میں ہو, کس خیال میں ہو, کل شام کو میرن صاحب روانہ ہوئے, یہاں ان کے سسرال میں قصے کیا کیا نہ ہوئے, ساس اور سالیوں نے اور بی بی نے آنسوؤں کے دریا بہا دیے, خوش دامن صاحبہ بلائیں لیتی ہیں, سالیاں کھڑی ہوئی دعائیں دیتی ہیں, بی بی مانند صورت دیوار چپ, جی چاہتا ہے چیخنے کو مگر ناچار چپ, وہ تو غنیمت تھا کہ شہر ویران, نہ جان نہ پہچان, ورنہ ہمسائے میں قیامت برپا ہو جاتی, ہر ایک نیک بخت اپنے گھر سے دوڑی آئی, امام زامن علیہ السلام کا روپیہ بازو پر باندھا, پانچ روپے خرچے راہ دیے, مگر ایسا جانتا ہوں کہ میرن صاحب اپنے جد کی نیاز کا روپیہ راہ ہی میں اپنے بازو سے کھول لیں گے اور تم سے صرف پانچ روپے ظاہر کریں گے. اب سچ اور جھوٹ تم پر کھل جائے گا. ایک خط میں مرزا حاتم علی بیگ کو, جو ان کی تصویر کی رسید کے طور پر بھیجا گیا, اپنے سراپا کی تصویر بے حد دلچسپ انداز میں یوں کھینچی ہے, بہرحال تمہارا حلیہ دیکھ کر تمہارے کشیدہ قامت ہونے پر مجھ کو رشک نہ آیا, کس واسطے کہ میرا قد بھی درازی میں انگشت نما ہے, تمہارے گندمی رنگ پر رشک نہ آیا, کس واسطے کہ جب میں جیتا تھا تو میرا رنگ چمپئی اور دیداور لوگ اس کی ستائش کیا کرتے تھے, اب جو کبھی مجھ کو وہ اپنا رنگ یاد آتا ہے تو چھاتی پر سانپ پھر جاتا ہے. ہاں مجھ کو رشک آیا اور میں نے خون جگر کھایا تو اس کلمے پر کہ داڑھی خوب گھٹی ہوئی ہے, جب داڑھی مونچھ میں سفید بال آ گئے, تیسرے دن چیونٹی کے انڈے گالوں پر نظر آنے لگے, اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ آگے کے دو دانت ٹوٹ گئے, ناچار مسی بھی چھوڑ دی اور داڑھی بھی, فقیر نے جس دن داڑھی رکھی اسی دن سر منڈایا. ایک خط میں بارش کی شدت اور تباہ کاری کا ذکر اس طرح کیا ہے, برسات کا نام آ گیا, ایک غدر کالوں کا, ایک ہنگامہ گوروں کا, ایک فتنہ انہدام مکانات کا, ایک آفت وبا کی, ایک مصیبت کال کی, اب یہ برسات جمی حالات کی جامع ہے. آج 21واں دن ہے, آفتاب اس طرح نظر آ جاتا ہے جس طرح بجلی چمک جاتی ہے, رات کو کبھی کبھی اگر تارے دکھائی دیتے ہیں تو لوگ ان کو جگنو سمجھ لیتے ہیں, مبالغہ نہ سمجھنا, ہزارہا مکان گر گئے, سینکڑوں آدمی جا بجا دب کر مر گئے, گلی گلی ندی بہ رہی ہے. قصہ مختصر, وہ انکال تھا کہ مہ نہ برسا, اناج نہ پیدا ہوا, یہ پن کال ہے, پانی ایسا برسا کہ بوئے ہوئے دانے بہ گئے. ایک دفعہ دہلی میں بخار کی وبا پھیل گئی, جس کا تذکرہ ایک خط میں یوں کیا ہے, پانچ لشکر کا حملہ پے در پے اس شہر پر ہوا, پہلا باغیوں کا لشکر, اس میں اہل شہر کا اعتبار لوٹا, دوسرا لشکر خاکیوں کا, اس میں جان و مال و ناموس و مکان و مکین و آسمان و زمین آثار ہستی سراسر لٹ گئے. تیسرا لشکر کال کا، اس میں ہزارہا آدمی بھوکے مرے. چوتھا لشکر تپ کا، اس میں تاب و طاقت عموماً لٹ گئی. مرے آدمی کم، لیکن جس کو تپائی اس نے اعضا میں طاقت نہ پائی. اب تک ایک لشکر نے شہر سے کوچ نہیں کیا. ایک خط میں نہایت لطیف اور پرمذاق انداز میں تعلقات خانداری کا اظہار اس طرح کیا ہے. ہر چند قاعدہ عالم یہ ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں، لیکن یوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گناہگار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں. چنانچہ میں آٹھویں رجب 1212 ہجری میں روبکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا، 13 برس حوالات میں رہا. 7 رجب 1225 ہجری کو میرے واسطے حکم دوام میں حبس صادر ہوا. ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی اور دلی شہر کو زندان مقرر کیا اور مجھے زندان میں ڈال دیا. فکر نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا، برسوں کے بعد جیل خانے سے بھاگا. 3 برس بلاد شرقیہ میں پھرتا رہا. پایان کار مجھے کلکتے سے پکڑ لائے اور پھر اسی مجلس میں بیٹھا دیا. جب دیکھا یہ قیدی گریز پا ہے، 2 ہتھکڑیاں اور بڑھا دی. پاؤں بیڑی سے فگار، ہاتھ ہتھکڑیوں سے زخمدار. مشقت مقرری اور مشکل ہو گئی، طاقت یک قلم زائل ہو گئی. بے حیا ہوں، سال گزشتہ بیڑی کو زاویہ زندہ میں چھوڑ میں دونوں ہتھکڑیوں کے بھاگا. میرٹھ مراد آباد ہوتا ہوا رامپور پہنچا. کچھ کم 2 مہینے وہاں رہا تھا کہ پھر پکڑ آیا. اب عہد کیا پھر نہ بھاگوں گا. بھاگوں کیا، بھاگنے کی طاقت بھی تو نہ رہی. حکم رہائی دیکھیے کہ کب صادر ہو. ایک ضعیف سا احتمال ہے کہ اس ماہ ذی الحجہ میں چھوڑ جاؤں. بہرحال بہر تقدیر، بعد رہائی کے تو آدمی سوائے اپنے گھر کے اور کہیں نہیں جاتا. میں بعد نجات سیدھا عالم ارواح کو چلا جاؤں گا.
یہ تھے غالب کے چند خطوط کے اقتباسات جو خالد حمید آپ کو سنا رہے تھے. ان خطوط کو پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ غالب نے نثر کے میدان میں وہ اسلوب اختیار کیا جو نہ صرف منفرد تھا بلکہ اپنے عہد سے ماورا اور بہت دور تھا. بات ذاتی معاملات کی ہو یا کسی بڑے قومی سانحے کی، ان کا اظہار غالب نے اپنے لاتعداد خطوط میں منفرد انداز میں کیا ہے. 1857 کا سال بھی غالب پر قیامت بن کر ٹوٹا. مغلیہ سلطنت کا باقاعدہ زوال اور انگریزوں کا تسلط، سب کچھ ایک سانحہ عظیم تھا. مرزا کے مکاتیب میں اس واقعے کے متعلق سب سے پہلی تحریر نومبر 1857 کی ہے، جبکہ انگریز شہر پر قابض ہو چکے تھے اور وہ حکیم غلام نجف کو لکھتے ہیں، میاں حقیقت حال اس سے زیادہ نہیں کہ اب تک جیتا ہوں، بھاگ نہیں گیا، نکالا نہیں گیا، کسی محکمے میں اب تک بلایا بھی نہیں گیا، معارض باز پرس میں نہیں آیا، آئندہ دیکھیے کیا ہوتا ہے. پھر 9 جنوری 1857 کو تحریر فرماتے ہیں، جو دم ہے غنیمت ہے، اس وقت تک میں اہل و عیال زندہ ہوں. بات گھڑی بھر کے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں معلوم. قلم ہاتھ میں لیتا ہوں، بہت کچھ لکھنے کو جی چاہتا ہے مگر لکھ نہیں سکتا. اگر مل بیٹھنا قسمت میں ہے تو کہہ لیں گے، ورنہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اگرچہ چند فقرے ہیں جن میں کچھ زیادہ تفصیل سے نہیں لکھا گیا، لیکن لفظ لفظ بتا رہے ہیں کہ اس وقت حالات کتنے مختلف اور نازک تھے اور غالب کی بے یقینی کس مقام پر پہنچ گئی تھی. غالب کے اس نثری حوالے کے ساتھ ہی ہمارا یہ ادبی مجلہ صدا رنگ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ شمارہ یوم غالب کے حوالے سے تھا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اب اجازت کا طالب ہوں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر.